السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي خطبك موزوه قوة السماعة سنة کی طاقت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ محض اس کا کرم ہے، ورنہ اس قابل ہم ہرگز نہ تھے. اور ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی طور پر بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے بنیادی طور پر، اور پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے بھی، چاہے وہ جمادات ہو یا چاہے وہ زندہ چیزیں ہوں. ان سب میں سے جن کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات بند نوع انسان، یعنی ہم اور تم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ نعمتیں ہمارے اندر طاقتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے اگر ہم حواس خمسہ کی بات کریں، جو پانچ اسپیشل سینسز ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سائنس میں، یہ پانچ کیا ہیں؟ سننا ہے، دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، بولنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، اور محسوس کرنا ہے. اور یہ پانچوں کے پانچوں جمع ہو جاتے ہیں انسان کے سر میں، اور باقی پورے جسم میں صرف ایک باقی رہتی ہے، قوت احساس. جب ان پانچ سینسز میں دیکھتے ہیں ہم، تو معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقت والی ان پانچ سینسز میں کون سی سینس ہے؟ سب سے زیادہ طاقت والی کون سی ہے؟ قوت سماعت، سننا. کیا دیکھنے سے بھی زیادہ پاورفل ہے؟ بینائی سے بھی زیادہ پاورفل ہے، زیادہ طاقتور ہے، کوئی شک نہیں. پہلے مثال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے کہ شرعاً بھی کیا یہی حکم ہے کہ نہیں. ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ سینس کون سے کام کر رہی ہے؟ سننا ہی کر رہی ہے. اگر باہر سے کوئی آواز آتی ہے، ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم دیکھ تو نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے. مسجد کے اندر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس دیوار کے پیچھے ہم صرف سن سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ طاقتور جو قوت ہے وہ ہے قوت سماعت، اس کے بعد دیکھنے کی. ہم بہت دور سے سن سکتے ہیں یا قریب سے بھی سن سکتے ہیں، وہ چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن دیکھنے کی ہماری ایک حد ہے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر قوت سونگھنے کی جو طاقت ہے، اگر کوئی شخص کوئی خوشبو لگا کے آتا ہے، ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے، خوشبو تو آ سکتی ہے نا. ٹیسٹ، جب تک میں اسے چکھتا نہیں ہوں معلوم نہیں ہو سکتا. آپ چیز کو یوں پکڑ کے سونگ تو سکتے ہیں قریب کر کے, اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتے جب تک کہ اس کو آپ زبان سے ٹیسٹ نہ کریں. اور پھر سب سے آخر میں ہے کون سی طاقت یا کون سی نعمت, احساس کرنے, جس کا تعلق جلد سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی جب بھی ذکر آیا ہے ان قوتوں کا, اسی ترتیب سے آیا ہے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر, پہلے سمع آتا ہے پھر بصر آتا ہے. اندھیرے میں ہم سن تو سکتے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ قوت سماعت قوت بصارت سے زیادہ ہے. چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ عقلا اور شرعا اور واقعتا بھی جو قوت سماعت ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. سوال یہ ہے کیا ہم نے اس طاقت کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں. ہم نے کبھی یہ یاد رکھا, ہم نے کبھی اپنے رب سے یہ نہیں مانگا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں انسان پیدا کرنا اور ہمیں سلامتی میں پیدا کرنا, سلامت پیدا کرنا, یعنی کوئی عیب نقص نہ ہو ہمیں. کب مانگا تھا؟ یہ صرف اسی کا کرم ہے, اسی کا احسان ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور جسم اور عقل کے اعتبار سے ہم صحیح اور سلامت ہیں. اور جب کوئی بھی آپ پر احسان کرتا تو احسان کا بدلہ وہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان سے دیا جاتا ہے. با ایمان با ضمیر لوگ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں, اور جو بے ایمان بے ضمیر ہیں وہ احسان فراموش ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہم لوگ کہاں پہ ہیں. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, آج صرف ایک نعمت پہ بات کرتے ہیں, اس طاقت کے تعلق سے بات کرتے ہیں, قوت سماعت. یہ طاقت ہمارے اندر موجود ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب اس طاقت کا ہم نے الگ سے شکر ادا کرنا ہے. اور اس طاقت کا سب سے بڑا شکر جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہے سمع. کے ساتھ ایک اور لفظ بیان کیا جاتا ہے, کون سا ہے؟ السمع و الطاعة. سمع اور طاعت, سننا ہے اور پھر سن کے ماننا ہے, عمل کرنا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. ارشاد باری تعالی وقال ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا, وقال سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا, یہ مومنوں کا حال ہے کہ ہم نے سنا ہے اور فوراً مان لیا ہے. حرف الواو ہے, فاطعنا نہیں ہے یا ثم اطعنا نہیں ہے, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے دونوں لفظوں میں, سمع ہے اور طاعت ہے. یہ مومنوں کا حال ہے. جب مومن کہتے ہیں تو سر فہرست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, انہوں نے سنا بھی ہے اور فوری طور پر عمل بھی کیا ہے. سمع اور طاعت کہ اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ صحابہ ہی ہے, پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین اتباع التابعین. انہیں تین سب سے بہترین زمانے ہیں کیونکہ ان تین زمانوں میں ان زمانوں میں سب سے بہترین لوگ رہتے تھے. زمانہ اچھے برا کب ہوتا ہے؟ زمانہ کا کیا قصور ہے؟ زمانہ تو زمانہ ہی ہوتا ہے، زمانے کی اچھائی یا برائی جڑی ہوئی لوگوں سے. آج ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا برا زمانہ ہے، اگرچہ کہنا غلط ہے، زمانے کو برا بلا کہنا یہ بات درست نہیں ہے. زمانے کا کیا قصور ہے؟ زمانہ ہم سے پہچانا جاتا ہے، لوگوں سے پہچانا جاتا ہے. سب سے بہترین زمانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کے بعد بہتری و برتری میں اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، اور اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ تین بہترین، سب سے بہترین زمانے ہیں. کون سے زمانے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جب سے وقت وجود میں آیا ہے تا قیامت، یہ تین زمانے سب سے بہترین ہیں. سابق انبیاء کی امتوں بھی اگر آپ دیکھ لیں، ان کے زمانوں کو بھی دیکھ لیں، تو یہ تین زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوسرے انبیاء کے صحابہ سب سے افضل صحابہ ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھ لے زندگی صحابہ کرام کی، اس سے مرتاعت پر قائم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی، صحابہ کرام مولانا مجمعین اپنے زمانے کے بے مثال لوگ رہے. کیوں سب سے افضل تھے؟ کیوں سب سے بہتر تھے؟ کیا خصوصیت تھی؟ سمع اور طاعت. تابعین کا زمانہ آیا، ان کے بعد کیوں سب سے اچھا زمانہ تھا؟ کیونکہ سمع اور طاعت بھی ان کے بعد تھے. ان کے بعد میں آنے والا اتباع التابعین کا زمانہ کیوں کے بعد دوسرے بعد سب سے اچھا زمانہ تھا ان کے بعد؟ کیونکہ سمع اور طاعت میں وہ تابعین کی بات تھی. سبحان اللہ. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، دروازہ بند نہیں ہوا. تین بہترین زمانے تو چلے گئے، لیکن ایک خوبصورت چیز باقی رہی ہے. جو بھی اسے اپنائے گا تو وہ بہتر برتری میں ان کے بعد آئے گا، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا بندہ ہو، چاہے وہ آج کے زمانے کا بندہ کیوں نہ ہو. ترتیب یہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا، اتباع التابعین کے تین بہترین زمانے. خیر الناس قرنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین، ثم پھر کچھ وقفہ ہے، بعد میں ان کے بعد میں آنے والے، پھر وقفہ ان کے بعد میں آنے والے. اگرچہ دیکھا جائے صحابہ اور تابعین ایک ہی زمانہ تھا، شاگرد تھے، براہ راست علم حاصل کیا، لیکن ثم ہے وہ فضل جو صحابہ کا تھا تابعین کا وہ فضل نہیں ہے، جو فضل تابعین کا وہ اتباع التابعین کا نہیں ہے، وہ جو بعد میں آئیں گے ان کا فضل دین میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں سمع اور طاعت میں فضیلت نہیں پا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے. لیکن سمع اور طاعت کی بنیاد پر جو بھی، ومن تبعهم بإحسان، اتباع اور احسان دو چیزیں ہیں. اتباع احسان کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ جب سمع اور طاعت عروج پہ ہوتی ہے. جیسے کہ اتباع التابعین نے تابعین سے دین کو سیکھ کر سمع اور طاعت کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کیا، اور جیسا کہ تابعین نے صحابہ کرام سے براس علم حاصل کر کے سمع اور طاعت میں عمل کرنا شروع کیا، اسی طریقے جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں جب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سمع اور طاعت کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کر دیں گے دین کو صحیح سمجھنے کے بعد. کیونکہ اتباع احسان کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھ ہے. اور سمع اور طاعت کس چیز کی ہوتی ہے؟ صحیح سمجھنے کے بعد ہوتی ہے. اگر آپ سنتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں اس مطلب آپ نے صحیح سنا صحیح سمجھا ہے. سبحان اللہ. پھر وہی سوال آتا ہے ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ سنتے تو ہیں ہم, سنتے ہم سب ہیں, کیونکہ ہم سنتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں. سننے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے سننا یعنی آوازوں کا کان میں جانا اور آپ کو پتہ لگنا کہ آواز کس چیز کی ہے, یہ سمع. اس کا طاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سننے کی طاقت جو ہے اس قسم کی جانوروں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. جانور بھی سنتے ہیں کہ نہیں؟ یا بہرے پیدا ہوتے ہیں جانور سنتے ہیں. دوسری قسم کی جو سمع ہے وہ ہے سمجھنا, جس کا تعلق طاعت سے ہے. اور یہ دوسری قسم جو ہے اس سے جانور محروم ہے. جزوی طور پر کچھ چیز وہ سمجھتے ہیں صرف بقا کے اعتبار سے کہ دنیا میں وہ رہتے ہیں. جانور ہم کلام ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ظاہر سمجھتے بھی ہیں لیکن جزوی طور پر. میں نے چوٹوں کے درس بتایا تھا, چوٹیں جو ہیں وہ تین قسم کی زبانوں سے بات کرتے ہیں, ایک قسم کی نہیں. ایک تو باتیں ہوتی ہیں جسے ہم بات کرتے ہیں لینگویج, دوسرا کیمیکل طریقہ ہوتا ہے فرومونز وغیرہ کے طریقے سے. سبحان اللہ. الغرض تو جانور بھی سنتے تو ہیں لیکن کیونکہ مکلف نہیں ہے ان کے لیے سمجھنا اور طاعت ضروری نہیں ہے. مکلف نہیں ہے اور کوئی جانور نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں, جانور بھی تسبیح کرتے ہیں, یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت کریمہ میں ولکن لا تفقهون تسبیحهم, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں. اور جب انسان یہ خاص اللہ تعالیٰ کی مخلوق, شرف والی مخلوق, دوسرے قسم کے سننے کو چھوڑ دیتے, نظر انداز کر دیتی ہے, پسے پوچھ ڈال دیتی ہے اور سمع کو طاعت سے جدا کر دیتی ہے. سنتی تو وہ ہے, اب یہ انسان سنتا تو ہے لیکن نہ سمجھنے کی چاہتا ہے اور نہ ہی عمل کرنا چاہتا ہے, فرما بردار نہیں بننا چاہتا. تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ جانوروں جیسا, جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگ تعین کر دیے ہیں جو جہنمی ہیں, جہنم رسید ہوں گے. بہت سارے جنوں میں سے اور انسوں میں سے, جنوں انس میں سے, دونوں میں سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل تو ہیں اس دنیا میں, وہ آج بھی موجود ہیں, ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے, گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون, یہی لوگ غافل ہیں. کیوں جانوروں سے بدتر ہیں؟ دل بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں. یہاں پر ترتیب دیکھیں, الٹی ترتیب ہے ہمیشہ. سمع بصر فؤاد, اکثر آئے نا, سمع ہے بصر ہے فؤاد ہے. یہاں پر پہلے دل ہے, پھر آنکھ ہے, پھر کان ہے. تو ترتیب الٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اصل سننا اور دیکھنا سمجھنے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ جو جہنم رسید ہو رہا ہے, اس کی غلطی کیا ہوئی, کیا قصور ہے اس کا؟ اس کا دل ناکارہ ہے. اصل تو دل ہی ہوتا ہے نا, یہ سمع اور بصر یہ سب منفذ ہے, یہ راستے دل کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ, جب دل ناکارہ تو ابتدا دل سے ہوئی. کیوں جنم رسید ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دل تو ان کے تھے دنیا میں, اور ابھی بھی لوگ موجود ہیں. دل والے بغیر دل کے کون زندہ رہتے؟ دل تو تھے لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں تھے, تو ابتدا دل سے ہوئی. یعنی میرے بھائی, دل کا خاص خیال رکھو. بعض لوگ دل کی حفاظت کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں, اسپیشل ڈائٹ کرتے ہیں, اسپیشل دوائیاں کھاتے ہیں. بعض بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اب دیکھتے ہیں 60 سالوں کے, اسے بھی زیادہ, پھر وہ بھی واکنگ یا جاگنگ تھوڑی تھوڑی کر رہے تھے. اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, یہ نہیں کرے نہیں کرے, اچھی بات ہے. صحت کی حفاظت کرنا مطلب شرعی ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں, جناب آپ ماشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہیں, کہ تبھی دل کا معاملہ ہے, دل کو مضبوط کرنے ڈاکٹر نے کہا ہے, آپ ایکسرسائز کیا کرو, وہ پھل فروٹ کھایا کرو اور صحت اچھی رکھا کرو. تو دل کی حفاظت صرف کیا اس کے فزیکل پمپنگ ایکشن کے لیے ہوتا ہے کیا, کہ بس یہ پمپ کرتا ہی رہے مشین کی طرح؟ یہ دل کی حفاظت کسی اور طریقے سے بھی ہوتی ہے, جو اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ جن کے دل سمجھتے نہیں ہیں صحت کے اعتبار سے, اچھے تھے کہ نہیں؟ کافروں کو دلوں کو دیکھ لیں آپ, صحت کے اعتبار سے کافروں صحت اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں, مجموعی طور پہ صحت مند لوگ ہیں. ان کی غذا اچھی, آب و ہوا اچھی, اور وہ سمجھنے والے لوگ, کیونکہ دنیا کے پجاری ہیں, تو اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے جسم کو اچھا رکھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, تھوڑے نہیں بہت زیادہ. یہ جہنمی لوگ ہیں, کہاں پہ خلل ہے, خرابی کہاں پر ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, آج ان کے پاس دل ہے کہ نہیں؟ ہر نافرمان کے پاس دل ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس دل سے حق کو سمجھائے؟ سمجھا تو ہے, گونگے بہرے پاگل وہ بھی تو نہیں ہے نا. کیا نافرمان پاگل ہوتے ہیں کیا؟ کھانا کھانا نہیں جانتے, پاؤں سے کھاتے ہیں یا ہاتھوں سے کھاتے ہیں؟ سمجھ تو ہے لیکن سمجھا کیا نہیں؟ لا يفقهون الحق فاتبعوه, حق کو نہیں سمجھا ہے اور اس کی اتباع نہیں کی ہے. انبیاء کو دعوت کو نہیں سمجھا ہے, دھتکار اور دھتکارا ہے, تعلیمات کے پس سے پشت ڈالا ہے, جس کی وجہ سے لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم اعین لا يبصرون بها, پھر آنکھوں کا ذکر ہے. آنکھیں تو تھی لیکن دیکھتے نہیں تھے, کیا اندھے تھے؟ نہیں, دیکھتے تو تھے وہ لیکن حق نظر نہیں آتا تھا, صراط مستقیم نظر نہیں آتا تھا, دعوت حق قبول نہیں کی. انبیاء کو دعوت کو تتکار دیا ہے. دنیا تو وہ دیکھتے تھے, دنیا کے خوبصورت نظارے بھی دیکھتے تھے, ان کا رہن سہن, ان کی زندگی سب نارمل جا رہی تھی, سب کچھ دیکھا اپنی زندگی میں. اگر نہیں دیکھا تو حق نہ دیکھ سکے, ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی. آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی. سوشل میڈیا جو ہے اس میں اتنا خراب ہے, اس میں ایک اچھائی بھی ہے, کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پیغام آپ کو آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے, آپ صرف اسے کلک کر کے دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ کسی شہر میں, نہ کسی گاؤں میں, نہ کسی وادی میں, گھر گھر میں دعوت توحید پہنچے گی. وہ زمانہ قریب وہ تو نظر آ رہا ہے. آج گاؤں میں بھی لوگوں کو انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, زمانہ ہوتا تھا ریڈیو نہیں ہوا کرتے تھے, میچ سننے کے لیے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی, سننے کے لیے کہیں سے ریڈیو پتہ چلتا, کوئی سعودی عرب سے کہیں سے آئے ریڈیو اس کے پاس ہے, سب جمع ہو جاتے جیسے عید نہیں ہوتی اس گھر میں صرف میچ سننے کے لیے. آج گاؤں میں بھی یہ اسمارٹ فونز اور یہ ڈیوائسز موجود ہیں, اور ان تک بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ بھی یہ خیر و حق کی دعوت پہنچ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قبول کر رہے ہیں اس دعوت کو, دعوت اہل حدیث, دعوت السلفیہ الحمدللہ گاؤں گاؤں میں پہنچ رہی ہے. یوٹیوب پہ کلپس آپ دیکھتے ہیں, شر بھی بہت سارا موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھتے رہیں, یوٹیوب نہ دیکھیں تو بہتر ہے, اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو شر کے ساتھ کوئی خیر بھی موجود ہوتا ہے, کہ اس خیر کو بھی اپنایا ہے. دل تو ہیں حق نہیں سمجھ, سب کچھ سمجھتے ہیں سوائے حق کے, سمجھ کے اعتبار سے دنیا میں اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری اسے بھی زیادہ ہوگی, لیکن محروم ہوا تو حق سے محروم رہا ساری زندگی. دیکھنے کے لیے سب کچھ اس کے پاس ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, اگر نہیں دیکھا تو حق نہیں دیکھا ہے. وَلَهُمْ, اچھا سن تو سکتے تھے نا, دل کیوں ناکارا ہوا, نہ حق دیکھ سکے اور نہ ہی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے کان تو ہے لیکن اسے سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے, بہرے ہیں؟ نہیں, بہرے نہیں ہیں, سب کچھ سنا ہے سوائے حق نہیں سن سکے. کیوں نہ سن سکے؟ کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے. گانا بجانا ہو, شعر و شاعری ہو, جھوٹے قصے ہوں, غیبت ہو, چغل خوری ہو, گالے گلوچ کی مجلس ہو, مذاق اڑانے کی مجلس ہو, لطیفوں کی مجلس ہو, یہاں تک کہ بعض لوگ آج کل کیا کہتے ہیں اسے, جو قسمت بتاتے ہیں, جو ابراج ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, کون سے, فارچون ٹیلرز وغیرہ نے, اس میں بھی آج میگزین میں بھی کافی آتے ہیں, اور ہاں ہولوسکوپس, ہولوسکوپس پتہ نہیں کیا بیماری ہے, جو کچھ بھی ہے بھی, آپ کا یہ مہینہ, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, مہینہ کیسے گزرے گا, آپ کا برج کون سا ہے, اس کے مطابق آپ کس وقت پیدا ہوئے ہیں, تو جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو وہ خاص 12 سمبلز ہوتے ہیں, وہ خاص نام رکھے گئے ہیں, سٹارز ان کا تعلق ہے. آپ قسمت اس ہفتے کی, اس مہینے میں کیسے گزرے گی, پہلے لوگ میگزین میں پڑھتے تھے, آج کل تو چینلز میں آ گئے ہیں, آج کل تو بس آپ نے سننا ہوتا ہے. وہ لوگ بےچارے رہتے ہیں جی اس ہفتے میں خیر نہیں ہے میری, وہ آدھا بےچارہ مر جاتا ہے, نہ تو صحیح طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے, نہ صرف وہ سن سکتا ہے, نہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے, نہ صرف صحیح طریقے سے وہ کام کر سکتا. کیوں کہتے ہیں یار قسمت میں اس ہفتے میں قسمت میں خرابی ہے, وہ تمہیں کس نے, تمہاری قسمت میں اس ہفتے میں خرابی ہے اور اگلے ہفتے میں خرابی نہیں ہے, کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یار وہ میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ ایک پروگرام میں بتا رہے تھے. کون بتا رہے تھے؟ ایک میم بتا رہے تھے. وہ میم کیا ہے؟ رب ہے تمہاری, نعوذ باللہ, تمہاری قسمت بتاتی رہتی ہے. کتنے نہیں, یہ بھی ایک اسپیشل سائنس ہے. یہ کون سی سائنس ہے جس کو علم غیب کا پتہ چل گیا, تمہاری تقدیر کا پتہ چل گیا, کون سی سائنس ہے یہ؟ نہیں یار ڈر لگتا ہے. اور اکثر جو پڑھائی لکھا طبقہ ہے نا, جوان, یونیورسٹیز والے, کالجز والے, یار لگے رہتے ہیں, ٹیسٹ فیل ہو گیا, پتہ تھا فیل ہونا تھا, کیوں اس ہفتے میں ٹھیک نہیں تھا نا ہفتہ نا میرا, یہ خود نہیں پڑھا. پڑھا اچھا, پڑھا کیوں نہیں, محنت کیوں نہیں کی, یار پتہ جو تھا میں نے پاس نہیں ہونا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک ان چیزوں کا اثر ہوگا پڑھے لکھے جوان طبقوں میں. والله بعض یعنی جو دیہات میں رہتے ہیں نا گاؤں, وہ ہنستے ہیں کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. کلاس میں ہوتے تھے تو بعض کافی ڈپریس نظر آتے تھے, اور جو گاؤں سے دور سے آتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے, کہتے پتہ یہ کیوں نہیں پڑھ رہا, کیوں نہیں پڑھ رہا. کہتے ہیں میرا ہفتہ برا گزرے گا. کیوں برا گزرے گا؟ میرا سٹار کہتے گردش میں, میرا جو ستارہ ہے وہ اس ہفتے میں گردش میں رہے گا. رزلٹ آتا تھا یہ گاؤں والا بےچارا جو دیاتی تھا وہ پاس, یہ بےچارا فیل. شہر والا کیوں؟ اس کے بےچارا کا ستارہ گردش میں تھا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں, والله یہ ہنسنے رونے کی بات ہے, جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی, دین اسلام پہ کفر کیا اس نے. ارے بات کفر تک جا سکتی ہے؟ کبھی پتہ ان لوگوں کو بات کفر تک بھی جا سکتی ہے؟ صرف ستارہ گردش میں نہیں, یہ زندگی ساری گردش میں ہے. کوئی خیر باقی نہیں رہتے کفر کے بعد, کیا خیر باقی رہتا ہے؟ اور اگر اس نے تصدیق نہیں کی ہے لیکن دیکھتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے, کان دھرتا ہے, تصدیق نہیں کرتا ہے, وہ شغلیہ دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے, تمہارا سٹار میں خیر نہیں ہے آج, تصدیق نہیں کرتا تو 40 دن کی نماز نہیں, نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ کوئی عام بات نہیں, کوئی مذاق نہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. کان تو تھے, سب کچھ سنا, جو نہیں سننا چاہتے وہ بھی سن لیا, نہیں سنا تو حق نہیں سن سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں کیا تھے؟ اولئک کالانعام, وہ دنیا میں جانور جیسے تھے. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر تھے, زیادہ گمراہ تھے. کیوں؟ جانور سنتے تو ہیں بغیر سمجھنے کے فرما بردار ہیں, سمع اور طاعت ہے. جانور کبھی نافرمانی نہیں کرتا. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی بس کرنے کا راستہ دکھا دی, ہدایت دے دی ہے. الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. آپ دیکھتے ہیں, میں کئی دفعہ مثال دی, ایک پہاڑی بکرا ہوتا ہے جو پہاڑوں پہ بڑے سنگوں والے, یوں وہ دوڑتا دوڑتا آتا ہے, جب ایج پہ آتا ہے نا پہاڑ کا, رک جاتا ہے, دیکھتا ہے جو قریبی دیجیے وہاں پہ, پھر چلانگ لگاتا ہے, پھر آہستہ سے نیچے جاتا ہے. انسان کا بچہ جب ایج کی طرف جاتا ہے ہم کیوں پیچھے بھاگتے ہیں اس کے؟ کیا وہ رکے گا, دیکھے گا؟ وہ اپنی رفتار سے جاتا رہے گا. یہ عقل مند بچے کو کیا ہو گیا, اور اس پاگل بکرے کو کیا ہو گیا؟ بکرا پاگل نہیں ہے, بکرے کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دی ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے. اور انسان کی عقل جو سمجھ کو وقت لگتا ہے, اسے تمیز سے پہلے بچہ نہ سمجھے, سمجھ والا بچہ اور نہ سمجھ بچہ, دونوں میں شرحن حکم میں فرق ہے. تو جانور الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى, پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس جانور کو اپنے حوالے نہیں کیا, جانور کو ہدایت دی ہے, عام ہدایت کہ تم نے زندہ کیسے رہنا ہے. یہ بکرا گھاس تو کھائے گا, اس کے علاوہ کچھ کھا سکتا ہے؟ اس کے سامنے اگر کوئی شیر ہے, کوئی شکار کے گوشت کھایا ہے اور گھاس کوئی نہیں ہے, بکرا جا کے یہ گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا, بھوکا مر سکتا ہے, کھا نہیں سکتا, کیونکہ اس کی ہدایت میں گوشت کھانے نہیں ہے. سبحان اللہ. الغرض, اور سمع اور طاعت کہ جس نے انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی بنی اسرائیل کی, وقال سمعنا وعصینا, ہم نے سنا تو ہے لیکن اے موسیٰ ہم تیری مانتے نہیں ہیں, علیہ الصلاۃ والسلام. کہ ایسے بدبخت لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنے نبی کو, نبی کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا, یہ تمہارے رب کا حکم ہے, تورات نازل ہوئی ہے، اسے تھام لو، اس میں تمہاری خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور ہے، نور ہدایت ہے تمہارے لیے، اسے تھام لو، اس پہ عمل کرو. تو انہوں نے پہلے کہا پہلے ہمیں بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، پھر بتائیں گے ہم عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے بھلائی کا ساز و سامان ہے، نجات کا طریقہ ہے. دنیا میں کیسے زندہ رہنا ہے اور مرنا کیسے، تمہارے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، خیر کہاں پہ ہے تمہارے لیے. کہتے نہیں ہم پہلے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہاڑ اٹھا اپنی جگہ پہ، ان پہ سر ملوا کھڑا کر دیا. ورفعنا فوقهم الطور، طور پہاڑ کو کہتے ہیں، عام پہاڑ کو بھی طور کہا جاتا ہے، سروں کے اوپر. اب جب دیکھا پہاڑ سر پر ہے، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہیں توڑے پر گرا دیا جائے گا. اب قالوا سمعنا واطعنا، اب ہم مانتے ہیں. کچھ عرصہ مانتے رہے، پہاڑ دیکھتے رہے سر کے اوپر، پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں اب ہم دل دل لگتا ہے عبادت میں، ہمارا ڈر لگا رہتا ہے، سمے تو ہے طاعت مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ذرا یہ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی گزارش کرو، یہ تو ہٹا دو ہمارے سروں پہ. وہ پہاڑ ہٹ گیا، کچھ عرصے تک فرما برداری رہی، پھر بعد میں کہتے سمعنا وعصینا. وجہ کیا تھی؟ اشرب فی قلوبهم العجل، اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دلوں میں بچڑے کی عبادت پلا دی گئی ان کو، اپنے ہاتھوں سے سونے سے بچڑا بنایا، اس بچڑے کو بنانے کے بعد اس کی عبادت کی، شرک کر بیٹھے، اللہ نے کو سزا دی. سنتے تو تھے لیکن عمل کی طاعت کی توفیق باقی نہ رہی، کیونکہ وہ بھی چاہتے نہیں تھے. اور کافر مشرکین کے تعلق سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آسمان سے صحیفے نازل کرتے اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے. سبحان اللہ، یہ کون سی سنس ہے؟ پانچوں میں سے سب سے کمزور ترین سنس، سب سے آخری، یعنی سنتے تو یہ ہے نہیں، حق نہیں سنتے، حق نہ دیکھتے ہیں، اور نہ سوگنا ٹیسٹ کر رہے تو سب دور کی بات ہے. جو سب سے کمزور سینس ہے، اگر ہم آسمان سے صحیفے نازل کرتے، یوں آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہاتھوں سے بھی چھو لیتے کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں ہے، ہاتھوں میں لے بھی لیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہے، اس سے بڑھ کر کیا نافرمانی ہے. پھر وہی سوال آتا ہے سمع اور طاعت میں ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ والله ہم نے حساب دینا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله ایک ایک نعمت کا ہم نے جواب دینا ہے، اور ایک ایک نعمت کا ہم نے دنیا میں کیا فائدہ اٹھایا ہے، اور کیا اس کا شکر ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آنکھوں کی نعمت کا شکر ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے حفاظت کرنا فرما برداری ہے، کانوں سے شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے، اپنے کانوں کو حرام سے محفوظ کرنا. کیا ہم اپنے کانوں کو حرام سے محفوظ کرنے والے ہیں؟ اور کیا جو احکام شریعت ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے سوا کون دے سکتا ہے؟ ہمارے دل کے حالات یا تو ہم خود جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ساتھ والا پڑوسی، ساتھ والا بھائی، اب سب سے قریب انسان بھی نہیں جان سکتا. ظاہر ہم جیسے بھی نظر آئے، ہماری حقیقت ہمارا رب جانتا ہے، ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں دے سکتے نہ تو اپنے رب کو دیکھ سکتے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے. دنیا میں قوت سماعت کو ہم نے کیسے استعمال کیا, اس کے ساتھ اطاعت بھی تھی کہ نہیں تھی, عمومی طور پہ شریعت کی جتنے بھی احکام ہیں, اور کیا ہم نے اس عظیم نعمت اور طاقت کا شکر ادا کرنے والے ہوئے کہ نہیں. اور جس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مزید عنایت بخشی اور مزید خیر عطا فرمایا. لئن شکرتم لأزیدنکم, اور اگر ایک ایک نعمت کو الگ سے نہ شکری کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر نافرمانی اگر میرے نعمت کو جھٹلاؤ گے نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں بدل دیتا ہے. دیکھنے کی نعمت عذاب, سننے کی نعمت عذاب, سمجھنے کی نعمت عذاب. الغرض جس نعمت نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا وہ نعمت عذاب بن جاتی ہے, نقمت بن جاتی ہے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے سمع اور طاعت کے اعتبار سے, ایک ہے عمومی سمع اور طاعت پوری شریعت کی سمع اور طاعت ہے, اور دوسری ہے حکمران وقت کی سمع اور طاعت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا, فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی, اتقوا اللہ و سمع اور طاعت کرو حکمران وقت کی. اگرچہ یہ حکمران جو ہے عبد ہو حبشی غلام ہو, عرب میں سے نہیں قریش میں سے نہیں, اگرچہ خلافت کے حقدار عرب ہیں اور قریشی ہیں, لیکن اگر کوئی غالب آ جاتا ہے اپنی طاقت سے کسی بھی طاقت سے غالب آ جاتا ہے تو اس کی سمع اور طاعت واجب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو. فاسمع واطع, سماعت کرو سنو اور اس کی فرما برداری کرو اللہ تعالی کی فرما برداری میں. لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالی کی خالق کی طاعت کے سامنے کسی مخلوق کی نافرمانی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں چلتی. اور کئی نصوص ہیں حکمران کی سمع اور طاعت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمعوا واطیعوا حتى تلقون على الحوض, کہ سمع اور طاعت کب تک جاری رہے گی؟ مرتے دم تک, جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی. اسے بخاری کی روایت ہے. اور سمع اور طاعت جس کا خصوصی حکم دیا گیا ہے حکمران وقت کے تعلق سے, یہ صرف فرما بردار حکمران کے لیے نہیں ہے بلکہ اچھے اور برے حکمران کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارا حق تم سے چھین کر کسی اور کو دیا جائے گا, تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. صاحب نے عرض کی اللہ کے رسول صاحب اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتی تلقونی علی الحوض, صبر کرو کب تک؟ جب تک کہ حوض کوثر پر اس سے ملاقات ہو. صبر کس چیز پہ کرنا ہے؟ سمع اور طاعت پہ. ہمارا حق کہاں سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو, وہ تمہارا حق میں نہیں دیتے, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دو. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ کی معروف حدیث میں کہ ایسا زمانہ آئے گا ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، فی جثمانی انسانوں کے جسم میں. اب اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ شکل و صورت سے انسان ہے لیکن دل شیطانوں کا ہے. اب اس سے کوئی خیر متوقع ہو سکتی ہے؟ کوئی خیر ذرہ برہ متوقع ہو سکتی ہے؟ شیطان کبھی کوئی خیر کام کرتا ہے؟ یعنی اس نے شہری کرے فساد ہی کرنا ہے، لوگوں کے حق چھیننے ہیں، کرپشن ہی کرنی ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت کو پالوں تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. فرما برداری کرو، سمع طاعت کرو، اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مار چھین لے، تب بھی فرما برداری کرو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات ہم کیسے مان لیں، کیسے ممکن ہے کہ حکمران کرپشن کرتے رہے اور ہم خاموش رہے، صبر کرتے رہے؟ یہ احادیث جو ہیں یہ بعض لوگوں نے خود درج کر دی حدیث کی کتابوں میں، کیونکہ عقل تو نہیں مانتے نا ان حدیثوں کو. ہمارا دین طاقت کا دین ہے، مضبوطی کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، تو اس میں انصاف کہاں ہے؟ ایک غالب ہے، ایک مغلوب ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مظلوم پر حق لے ظالم سے، اور آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو. بعض خلیفوں نے اپنے زمانے میں بعض محدثین کو حکم دیا اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے کچھ لفظ اپنی طرف شامل کر دیے. حقیقتاً ایسی بات ہے نہیں. یہ شبہ جو ہے جتنا ہی طاقتور نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ جب ہم حدیث کہتے ہیں تو ایک خاص قسم کا علم ہے جس کا وجود آج بھی موجود ہے، اور اس علم کی جو اہتمام کیا گیا ہے اللہ کی قسم کسی سائنس کا نہیں کیا گیا. جو علم حدیث کا اہتمام محدثین نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے، اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کسی سائنس کا اتنا اہتمام نہیں ہو، میڈیکل سائنس کا بھی نہیں ہو سکا. خود مستشرقین گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کو ایک ایسا علم ہے جو بے مثال ہے. اگر حقیقت نہ ہوتا تو کوئی شخص اس کو ماننے کے تیار نہ ہوتا، اور وہ ہے علم الحدیث، جس میں جرح و تعدیل بنیادی حصہ ہے. خود مستشرقین جنہوں نے مطالعہ کیا ہے دین اسلام کا، مختلف چیزوں کا اسلام میں، اسلام میں داخل ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن مطالعہ بڑی گہرائی سے کیا ہے. اور کافر سے بڑھ کر کون دشمن ہوگا اسلام کا؟ وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سائنس بڑی مضبوط سائنس ہے اور صحیح ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان یہ شبہ لے کے آتے ہیں، خاص طور پہ حکمرانوں کے تعلق سے، کہ خروج کا مذہب اپنا چکے ہیں نا، خوارج کا مذہب، تو ان کے جتنے بھی نصوص ہیں اس تعلق سے جو ان کو خارج ہونے سے روکتی ہیں، تو ان کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. ان کا دل نہیں مانتا نا، ان کا دل جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے خوارج کے منہج پر. بنی اسرائیل نے کب کہا سمعنا وعصینا؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ اشرب فی قلوبهم العجل. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دل خرابی دل میں ہے، زبان میں نہیں ہے. زبان سے کب کہا سمعنا وعصینا؟ بنی اسرائیل نے کب کہا سمعنا وعصینا اپنی زبان سے؟ جب خرابی دل میں، دل میں کیا خرابی تھی؟ اشرب فی قلوبهم العجل، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچڑے کی عبادت محبت پلا دی گئی. ان کے دل میں کیا پلا دیا گیا؟ یہ باطل منہج پلا دیا گیا ہے. مخالفین جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک راوی کے متعلق محدثین نے جو جرح و تعدیل کے علماء ہیں خصوصی طور پر اتنی گہرائی تک جاتے ہیں اس ایک شخص کے تعلق سے, اس کی سیرت کو اتنی باریک بینی سے جاننا, اور لاکھوں کی تعداد میں راوی ہیں, 10, 20, 50, 100, 1000 نہیں ہیں, لاکھوں کی تعداد کی طرف محدثین کا اہتمام کرنا, ان لوگوں کے سوان حیات کی باریک بینی جاننا, یہاں تک یہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے صرف, نہیں, اس کا نام, اس کا نسب, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے استاد کون ہیں, شاگرد کون ہیں, اس کے سسرال والے کون ہیں, اس کے بیوی سے کیسے تعلق تھا, اس کے اخلاق کیسے تھے, اس کے دوست کون تھے, اس کے دشمن کون تھے, یہاں تک کہ وہ جانوروں کے ساتھ کیسے وہ رویہ رکھتا تھا, اگر کوئی جانور پالتا تھا گھر میں, کوئی بلی اس نے پالی ہوئی ہے یا کوئی جانور پالا, اس کے ساتھ رویہ اس کا کیسا تھا, وہ بولتا کیسے تھا, سبحان اللہ, یہاں تک نہیں, اگر وہ پہلے شرابی تھا بعد میں توبہ کی تو اس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ کب شرابی تھا, کب اس نے توبہ کی, کیونکہ معاملہ حدیث کا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص اپنے باپ کے بارے میں اتنا جانتا ہے جتنا محدثین ان راویوں کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کا اپنا باپ جو سب سے قریب ہے آپ کا, جانتے ہیں یہ ساری چیزیں, ہم اپنے پیاروں سے یہ باریک بینی جاننے سے قاصر ہیں, اور انہوں نے اس سے سب کچھ کیوں کیا, کس کے لیے کیا, واللہ اللہ کے لیے کیا ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, دین کی حفاظت اللہ تعالی کے ذمہ ہے, قرآن مجید کی لفظ کی بھی حفاظت ہے اور اس کے جو تلاوت اس کی بھی حفاظت ہے, لیکن معنی جو بھی لینا چاہے, جو بدلنا چاہے, جو حق سے ہٹنا چاہے, رہ راست سے ہٹنا چاہے, تعویل کرنا چاہے, تعویل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت تعویل نہیں کی, لوگ تعویل کرتے ہیں لیکن لفظ کو بدل نہیں سکتے, لیکن جو دین حق محفوظ ہے کہ نہیں, تو حفاظت قرآن کی لفظ کی ہے, اور حفاظت صحیح حدیث کی ہے, اور حفاظت صحیح دین کی ہے, اور ایک چھوٹا سا گروہ طائف المنصورہ, ایک چھوٹا گروہ ہی کافی ہے اس حق پہ قائم ہونے کے لیے, اور یہ گروہ تا قیامت رہے گا, مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے, اہل حدیثوں کا طائف منصورہ کا یہ گروہ تا قیامت رہے گا, مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, جب تک حق پر قائم رہیں گے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, یہ احادیث صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, جب امام بخاری نے کہہ دیا حدثنی فلان اپنے استاد سے, اب یہ پتہ ہے کہ اس کا استاد کون ہے, متعین ہو گیا, وہ کہتے حدثنی فلان, اخبرنا فلان, انبأنا فلان, کرتے کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اگر آپ یہ کہتے کہ یہ حدیث من گھڑت, ہم میری عقل نہیں مانتے, عقل تمہاری عقل میں خرابی ہے, سن لو, ایک تمہارے پاس راستہ ہے اس حدیث پہ عمل نہ کرنے کا یا چھوڑنے کا یا اسے ضعیف قرار دینے کا, جرت کر کے ان جو 5-6 نام ہیں راویوں کے ان میں سے کسی کو ضعیف قرار دے کے دکھاؤ, یا اس قابل نہیں کہ اس سے روایت لی جائے, اب جرت دکھاؤ علم کی اور دکھاؤ ان میں سے کون سا راوی ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے, کیا وہ امام بخاری ہے, اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ امام بخاری ثقہ ہے, بلکہ حدیث کے امیر المؤمنین ہے, حدیث میں من امۃ المحدثین ہے, ان کا استاد ہے, امام بخاری کی سب سے مشکل ترین شرطیں ہیں حدیث کی قبولیت کے, سب سے مشکل شرطیں جو وضع کی ہیں علماء محدثین نے, سب سے مشکل امام بخاری کی ہے, ان شرطوں پر اترے ہیں تو روایت لی ہے, نہیں کہ میرا استاد ہے, نہیں, اپنے استاد کی بات ان شرطوں پہ تولا ہے, ثقہ ہے لی ہے, ان کے استاد ان کے بارے میں جانا ہے, ان کے استاد ان کے بارے میں جانا ہے, پھر صحابی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سمع اور طاعت حکمران وقت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور آج بد امنی کی آگ جو نظر آ رہی ہے، جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. سوریہ میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، لیبیا کے حالات واللہ آج تک بھی سیدھے نہیں ہوئے، آج تک. مصر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تونس کے حالات آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور کتنی ملک اس آگ میں جھونک ہوں گے مجھے بتاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مانتے کہ داعش غلط ہے، غلط ہے، دہشت گردی ہے، غلط ہو رہا ہے. کل تم لوگ تم کو اکساتے تھے نا حکمرانوں کے خلاف، آج تکفیر کے جس منہج پر وہ کھڑے ہیں، انہیں مسلمانوں سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی نشانے سے اڑا دیا ہے. محمد مقدسی کہتا ہے آج سارے کے سارے دنیا کافر ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی کافر لوگ ہیں، سارے کافر ہیں. یہ ابو بکر بغدادی کا استاد کہہ رہا ہے جس سے اس نے علم حاصل کیا. کیوں کافر ہیں؟ سارے کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر ہے اور یہ حکمران کے سپورٹ کرتے ہیں، سارے کافر ہیں. کس نے لوگوں کو، جوانوں کو اکسایا حکمرانوں کے خلاف؟ آج القاعدہ بھی ان سے بری ہے، اخوان المسلمین بھی ان سے بری ہے، جماعتیں ساری جو بھی ان کو کل اکساتی تھی سب کہتے ہم نے نہیں کہا. عجب بات ہے، پیٹرول زندگی سارے چھڑکتے رہے اور ان کو مشل بھی دے دی ہے، اور یہ کہا کہ اب اس مشل کو اس پیٹرول میں نہ ڈالنا. ممکن ہے؟ تمہاری تعلیمات شروع سے ہے کیا؟ حکمران کرپشن کرتے، حکمران لوگوں کا حق کھا رہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ اب دیکھ نیوز چینلز میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے، عام مجالس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو داعیان اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے زمانہ کے علامہ ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ اکساتے ہیں جوانوں کو جب دل میں آگ بھڑک جاتی ہے اور پٹرول چھڑکا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، کہتے ہیں دیکھیں ان میں سے جو اچھے ہیں، خروج کی دعوت تو خوارج دیتے ہیں، جو قاعدہ ہیں، جو چھپ چھپ کی یہ زہر گھولتے رہتے ہیں اور پٹرول ڈالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بغاوت نہ کریں، بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. ممبروں پہ کھڑ کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پٹرول ڈال دیتے ہیں. پھر جب اس جوان کی دیکھتے امت کی حالت دیکھتا ہے، کافروں کا ظلم دیکھتا ہے، مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھتا ہے، لاچارگی کو دیکھتا ہے، دل میں آگ بھڑکتی ہے، پھر کہتے ہیں یہ تو منع کرتا ہے، اب میں ایسے گروہ میں جا کے ملوں گا جو عمل کرنے والا ہے. یہ اس نے کیا ہمیں سبق دیا ہے؟ بات تو صحیح ہے، جب آپ نے اس کو اتنا اکسایا ہے، اس کے دل میں آگ جلا دی ہے، اب وہ نکلنا چاہتا ہے، خروج کرنا چاہتا ہے، پھر یہ بھی کہتے ہو نہیں فتنہ فساد ہوتا ہے، تو آگ جلائی کیوں ہے؟ پھر باطل پہ، وہ بھی حق پہ نہیں، صحیح عقیدہ منہج سے ہٹ کر ان کو دعوت دی گئی ہے. اب جب وہ نکلنے کی بات کرتے تو خروج مت کرو، خوارج ہے اور اسے فتنہ فساد ہوتا ہے. ہاں حکمران کی فرمانبرداری سے مطلب واجب نہیں ہمارے اوپر، اتنے تک بھی بعض لوگ کہتے ہیں، عجب بات واللہ. اور انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو پٹرول چھڑک کر کہتے ہیں، مشل بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اب اس آگ کو پٹرول میں نہ ڈالا، آگ مت لگانا. کہتے ہیں حکمران وقت جو موجود ہیں، یہ خلیفہ وقت، یہ ان کے نائب نہیں ہو سکتے، کیونکہ عقیدے میں خرابی ہے اور یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اور قائم مقام جو ہے خلافت کے، وہ ہماری جماعت ہے. تو پھر ان کیا ان کی فرما برداری کریں نہ کریں؟ سمع اور طاعت، سمع اور طاعت ان کی واجب نہیں ہمارے اوپر، ہم صرف فتن فساد سے بچنے کے لیے سمع اور طاعت کرتے ہیں. آپ نے جوان کو کیا سبق دیا ہے کہ سمع اور طاعت شرعاً واجب نہیں ہے، اگر کرتے تو فتنے سے بڑھنے کے، فساد سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. ہر طرح سے پیٹرول تو آپ نے چھڑک دیا ہے، اس کے دل میں یہ آگ بھی جلا دی ہے، اور اب کہتے ہو کہ پیٹرول مت کودو، فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے. وہ رخ کہاں بدلے گا اپنا؟ اس سے لوگ کیوں جا رہے ہیں داعش میں؟ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ کون سے جوان شامل ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی زمین سے کھلے پودے ہیں کیا؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے کوئی پتھر ہے؟ کون ہے یہی جوان جو کو اکسایا گیا ہے؟ القاعدہ اخوان المسلمین کے یہی لوگ ہیں، یہی سبق دیا گیا ہے. آج سب جماعتیں کیوں بری ہیں ان سے؟ کہتے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کرو، تکفیر کرو. صبح شام تو کہتے القاعدہ نے کب نہیں کہا کہ حکمران کافر ہیں؟ اخوان المسلمین تکفیر کیے، سید قطب نے کیے، انہوں نے کیے، تکفیر تو کرتے رہتے. اور بعض لوگ چھپ کے براہ راست نہیں کرتے، تکفیر کا لفظ نہیں استعمال کرتے، لیکن باقی ساری برائیں بیان کر دیتے ہیں. آگ سینے میں لگا دی ہے. اب جوان جب رخ کرتا ہے ان کی طرف چلا جاتا ہے، کہتے ہم ان سے بری ہیں. بری ہیں کیا؟ نہیں، واللہ بری نہیں ہے. ہر وہ سن لے، واللہ ہر وہ بندہ اس جرم میں شامل ہے جس نے جوانوں کو اکسایا ہے حکمرانوں کے خلاف، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. قیامت کے دن یہ بھی ان کی صف میں کھڑا ہوگا. کیوں ناجائز تعلیمات دی ہیں؟ حقائق کو کیوں خلط ملط کیا ہے جس کی وجہ سے آج جوان مسلمان، جوان مسلمانوں کو سب سے بڑا قاتل اور سب سے بڑا دہشت گرد بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے یہ؟ اس میں بنیاد تو ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیدھی دعوت دیتے ہیں خروج کی طرف وہ تو معروف ہے، یہ جو چھپ کے وار کرتے ہیں نا پیچھے سے، یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.